بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول واولی الامر الذین ایک مرتبہ درود پڑھیے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر میں معذرت خواہ ہوں آیت ابھی ذہن میں آئی اور پھر میں ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ نہیں ہوا. آج جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ ہے ولایت فقیہ سے متعلق, اور میں ولایت کا موضوع ایسے کہ میں جس طرح سے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک جلسے میں آپ گفتگو کر سکیں ان موضوعات پر. دقیق ترین جو بحثیں ہیں ہمارے ہاں تشیع میں, ان میں سے ایک بحث خود ولایت کی ہے کہ ولایت سے مراد کیا ہے, ولایت ہوتی ہی کیا ہے, ولایت کی اقسام کیا ہیں. میں آج بہت ہی مختصر سی گفتگو کروں گا صرف اس عنوان سے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں, اور پھر میں اقسام میں نہیں جاؤں گا, تقسیمات کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا, صرف ایک سیر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور کوشش کروں گا کہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ولایت جس مادے سے نکلی ہے ولا یلی واو لام یہ اس کے یہ اصل مادہ ہے, ولا یلی یہ باب ہے. ولا یلی عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عرب جب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی عمل انجام پایا اور اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا عمل انجام پایا تو وہ اس مادے کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو فاصلہ فوری ہے یہ زمان میں بھی ہو سکتا ہے, مکان میں بھی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ نے کہا جاء زیدن, زید آیا. اب یہ جو آنا ہے اس میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد بغیر کسی گیپ کے بکر بھی آیا, تو آپ کہیں گے یلیہ بکرن, یعنی زید آیا اور اس کے فوراً بعد. فوراً بعد کا مطلب کیا؟ زید کے آنے میں اور بکر کے آنے میں کوئی فاصلہ نہ ہو تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ہے زمان کے اعتبار سے. مکان کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ جلسہ حسنن، حسن بیٹھا ہوا ہے، یلی ہے حسینن، اور اس کے بالکل بغل میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ حسین۔ اب یہ حسن اور حسین کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر یلی ہے کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کہا جہاں حسن اور حسین کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تب یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یلی ہے، ولا یلی کا مادہ۔ اصل چیز جو اس مادے میں پائی جاتی ہے وہ قرب ہے، نزدیک ہونا ہے، ایک کے بعد دوسرے کا پایا جانا ہے۔ یہ جو قرب ہے یہ مکانی بھی ہو سکتا ہے، زمانی بھی ہو سکتا ہے، مادی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ اس مادے کے اندر، یہ قوت ہے، زمانی، مکانی، مادی، معنوی، ہر اعتبار سے جہاں قرب آ جائے گا وہاں پر یہ مادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی ابتدا ہے۔ جو چیز اس ولایت کے معنی میں دو چیزوں کے درمیان، اب یہ جب ہم کہتے ہیں جاء زید یلیہ بکر، جلس حسن یلیہ حسین، یہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ کہ ایک تو ضروری یہ ہے کہ ان کے درمیان میں، اگر آپ زمانے کی بات کر رہے ہیں تو زمانے کا فاصلہ نہ ہو، دوسری بات مکان کی بات کر رہے ہیں تو مکانی اعتبار سے ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اگر مادی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو مادی اعتبار سے ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اگر مانوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو مانوی اعتبار سے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن کیا؟ کہا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی رابطہ ہو، یہ ایک جنس سے پائے ہوں، یہ ایک سنخ سے ہوں، یہ ایک قسم سے ہونے چاہیے۔ یعنی کیا؟ آپ نے کہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے جاء زیدون، زید آیا، یلی حمار، اور اس کے فوراً بعد گدھا آیا، تو عرب کہیں گے نا، آپ یہ یلی ہے کا مادہ یہاں استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید جنس سے انسان سے ہے، سنخ انسان سے ہے، انسانیت کی قسم سے رکھتا ہے تعلق، حمار اس کا گدھا انسان نہیں ہے۔ بس دو چیزوں کا خیال اس مادے میں ضروری ہے۔ کیا؟ پہلا، یہ دونوں ایک سنخ سے ہونے چاہیے، ایک قسم سے ہونے چاہیے، اور پھر ان کے درمیان میں رابطہ کیسے ہو کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ آئے۔ کس کا فاصلہ نہ آئے؟ کہا من غیر ہی، ان کے غیر کا فاصلہ نہ آئے۔ اب یہ میں نے اتنی مشکل سی گفتگو کی، اب اس کو آپ آسان کر کے بھی سمجھاتا ہوں، ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بھی شاید درمیان میں ذکر ہو جائے۔ اسی مادے سے لفظ موالات ہے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات ایک شرط ہے جو بعض عبادات میں اس کی رعایت ضروری ہے، واجب شرطوں میں سے۔ اگر آپ نے موالات کی رعایت نہیں کی وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ معمولاً جن عبادات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک وضو ہے اور دوسری نماز ہے۔ موالات کیا ہے؟ عام جو ہمارے ہاں توزیع المسائل آپ کھول کر دیکھیں گے جو ترجمہ ملے گا آپ کو موالات کا، وہ کیا ہے؟ ارکان وضو کا پے در پے انجام دینا موالات کہلاتا ہے۔ یہ آسان سی ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سی، پے در پے، یعنی کیا؟ میں نے چہرہ دھویا، اب اس کے فوراً بعد مجھے ہاتھ دھونا ہے۔ اگر میں چہرہ دھونے کے بعد دانت صاف کرنے لگوں، اگر میں چہرہ دھونے کے بعد کلی کروں، اگر میں چہرہ دھونے کے بعد ناک صاف کرنے لگوں، اگر میں چہرہ دھونے کے بعد وضو کے رکن کے علاوہ کوئی اور کام کروں، کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا وضو۔ بس ہم نے تعریف کیا کہ ہم نے کہا پے در پے ہونا۔ اب میں اپنی تعریف کے پاس لے جاتا ہوں جو میں نے کی۔ ارکان وضو میں زمانی اعتبار سے فاصلہ نہ ہونا پہلی شرط۔ جیسے ہی چہرہ ختم ہوا آپ نے ہاتھ دھونا شروع کرنا، زمانی فاصلہ نہ آئے۔ دوسرا، ان دونوں رکنوں کے درمیان میں ان کا غیر بھی نہ آئے۔ جیسے ہی آپ نے، اگر اب آتی ہے سن لیجئے غور سے، آپ نے منہ دھویا تھا، شروع کیا تھا وضو کی نیت سے، درمیان میں آپ نے سوچا میں منہ ہی دھو رہا ہوں، تھوڑا سا صابن لگا لیتا ہوں، بھائی منہ ہی تو دھو رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت سے جو منہ دھو رہے تھے اس کی نیت بدل کے صابن سے منہ دھونے کی نیت کی، یہ غیر آ جائے گا۔ وضو کے جو رکن ہیں ان کی آپس میں کیا ہے؟ سنخیت ہے۔ ارکان وضو کہلاتے ہیں، ان کے درمیان میں یہ سنخیت ہے، یہ سنخیت رہنی چاہیے۔ اگر یہ سنخیت باقی رہے گی تو موالات کی شرط ہے، اگر سنخیت سے آپ شاہد دیکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے، میں منہ دھونا تو ایک ہی فعل ہے، لیکن جہاں آپ نے منہ دھونے کی نیت بدلی وضو کا غیر آ گیا، اس لیے کہ وضو میں صابن سے دھونا نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ نے اس کو شامل کیا، یہ سنخ حالانکہ وہی ہے، منہ ہی دھو رہے ہیں، لیکن اس کی سنخ بدل گئی۔ جیسے سنخ بدلے گی ان دونوں کا غیر بن جائے گا، جیسے ہی غیر بنے گا اس کا غیر کا فاصلہ آتے ہی ان کے درمیان، اب میں لفظ استعمال کروں غور سے سنیے گا، ان دو رکنوں کے درمیان میں رابطہ ولائی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ولایت۔ اب ولایت کا ایک چھوٹا سا معنی سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو، ان دونوں کے درمیان میں یہ رابطہ ولائی، جہاں رابطہ ولائی ختم ہو جائے وہاں موالات ختم ہو جاتی ہے، جہاں موالات ختم ہو جائے عبادت باطل۔ لہذا اب بزرگوں کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اکثر بزرگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کمر کی تکلیف ہے، جھکا نہیں جاتا، جہاں وضو کر رہے ہیں اس جگہ پہ شک ہوتا ہے کہ شاید جگہ ناپاک نہ ہو، ہاتھ نجس نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ پاؤں اٹھا کر کسی جگہ پہ رکھ سکیں، تو اب کیا کریں؟ جہاں تک جانا ہے وہ جگہ دور ہے۔ علماء نے اس کا جواب کیا دیا؟ علماء نے کہا کہ آپ جس وقت اپنا چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، سیدھا ہاتھ دھو لیا، الٹا ہاتھ دھو لیا، اب الٹا ہاتھ دھونے کے بعد آپ نلکا بند کر دیجئے، اور آپ نے جہاں جانا ہے یہاں سے فرض کیجئے وہاں تک جانا ہے اپنا، آپ نے اس الٹے ہاتھ کے اوپر جریان آب کی نیت سے، پانی ڈال چکے ہیں، دو برتن آپ دھو چکے ہیں، اب صرف جریان ہاتھ پھیرتے نا، ہاتھ کس لیے پھیرتے ہیں؟ جریان آب کی نیت سے، یعنی پانی کو جاری کرنے کی اور پہنچانے کی نیت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اسی نیت سے آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور یہاں سے چل کے وہاں تک جا رہے ہیں، اگر آپ نے یہ روک دیا کام تو کیا ہوگا؟ وضو کے دو رکنوں کے درمیان میں غیر آ جائے گا۔ لیکن آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ وضو جاری ہے، وضو کا رکن جاری ہے، آپ پھیرتے ہوئے وہاں تک گئے، جیسے ہی آپ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر اب آپ نے ختم کیا نیت تمام، اب آپ نے مسا کیا، پیر کا مسا کیا، وضو تمام، کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہاں پر سر کا مسا کر دیا، وہاں جا کر پیر کا مسا کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک جانا غیر شامل ہو جائے گا درمیان۔ یہ جو موالات کا رابطہ ہے، اب سمجھ میں اگر آ گیا تو میرے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ یہی نماز میں، نماز کے تمام ارکان میں جو رابطہ ولائی ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ اب میں یہاں پہ کچھ سوالات بھی دوں گا، اس پہ سوچیے گا آپ۔ اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ والرسول واولی الامر الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ تمہارے کیا ہیں؟ سب ولی ہیں، اللہ ولی، رسول ولی، بس اللہ میرا ولی مولا ہے۔ یہ جو قرب ہے، اب اس سے تصور کیجئے گا، میں صرف اس قرب کے ذریعے سے ایک دو قسموں کی طرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جو قرب اور یہ جو رابطہ ولائی ہے، اس کے نتیجے میں دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی یہ قرب اور یہ رابطہ ولائی دو صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک صورت جو ہے وہ کہلاتی ہے محبت، قرب بھی ہوتا ہے اور رابطہ ولائی بھی ہوتا ہے۔ اگر اب محبت کی اقسام ہیں، یہ سارے کے سارے لفظ عربی کے ہیں، حب بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، ولایت واو کے اوپر زبر کے ساتھ، ولایت بھی عربی کا لفظ ہے، ان تینوں کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ لیکن محبت میں، مودت میں اور ولایت میں فرق ہے، اور ان تینوں کے اوپر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں عشق۔ محبت کون سی منزل ہے، مودت کون سی منزل ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، اور عشق کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کبھی تفصیل۔ لیکن یہی رابطہ ولائی محبت کی صورت میں اگر ظاہر ہو، کب ہوتا ہے؟ جب ٹریفک ٹو وے ہو۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کریں گے، میں آپ کا ولی، آپ میرے ولی، دو وے، ٹو وے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دونوں کا لفظ استعمال کیا، دونوں معنی میں استعمال کیا۔ اللہ ولی ہے مسلمانوں کا، مومنین کا، یعنی محبت کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر کیا، جہاں پر بھی کیا، اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے۔ لیکن اگر ٹریفک ٹو وے نہ ہو، ون وے ہو، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا یہی ولایت، یہی قرب دوسرا جو ظہور کرتی ہے وہ کرتی ہے تصرف میں، کسی کے اوپر تسلط میں، کمانڈ میں. اس صورت میں بھی یہ تقرب، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مولا، اب جو دوسرا ہے وہ سامنے والا مولا نہیں کہلائے گا، ولی دوسرا سامنے والا ولی نہیں کہلائے گا، ولی کے مقابلے پہ سامنے والا کیا کہلائے گا، مولا علیہ، ولی اور مولا علیہ. مولا کے سامنے مولا نہیں کہلائے گا، کیا کہلائے گا، موالی. ایک وہ جس کی ولایت ہے اور ایک وہ جس پر ولایت ہے، ٹو وے نہیں ہے، ایک طرف ہے. اب جس کی ولایت ہے اسے کہتے ہیں مولا، جس پر ولایت ہے اسے کہتے ہیں مولا علیہ. یہ جو ہے اسے کہتے ہیں ولایت، واو کے نیچے زیر کے ذریعے سے. بس یہ جو رابطہ ولائی ہے یہ دو صورتوں میں ظاہر ہوا، ایک صورت کہلائی محبت، دوسری صورت کہلائی تصرف، تسلط، کمانڈ، حکم. اگر کمانڈ میں رابطہ ولائی نہ ہو تو پھر کمانڈ شکل میں نہیں آتے. میں کسی کا ولی ہوں میری بات ہی نہیں مانتا، میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مولا علیہ ہے وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا میں مولا ہوا؟
نہیں ہوا.
دوسری جانب کوئی مجھ سے یہ کہے یا میں کسی کے بارے میں کہوں کہ میں فلاں کا مولا علیہ ہوں، میں اس کی ولایت میں ہوں، اور وہ قبول ہی نہ کرے، یہ پہلا مرحلہ. یا کہوں تو صحیح کہ میں اس کا مولا علیہ ہوں لیکن اس کی بات نہ مانوں، اس کے امر پر، اس کے حکم پر عمل نہ کروں، تو اس کا مطلب میرے اور اس کے درمیان میں رابطہ ولایت. محبت کی بحث میں بھی یہی بات ہے، میں کہوں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے لیکن میں جو عمل انجام دوں وہ اس کے خلاف ہو تو پھر میں کہوں کہ میرے اور اس کے درمیان میں رابطہ ولائی، وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو. بس اب یاد رکھیے گا، کوئی سارا دن بیٹھ کر یہ کہتا رہے جی ہم تو موالیان حیدر کر آ رہے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، لہک لہک کے، مہک مہک کے کہتا رہے جب تک، کیا شرط ہے؟ اب یاد رکھیے گا، شرط ہے ایک تقرب، دوسرا رابطہ ولائی، جنس ایک ہونی چاہیے، سنخ ایک ہونی چاہیے، قسم ایک ہونی چاہیے. تو جب تک میں اپنے مولا سے نسبت ولائی پیدا نہ کر لوں مجھے حق نہیں ہے اسے مولا کہنے کا، اور اپنے آپ کو مولا علیہ کہنے کا، اپنے آپ کو موالی کہنے کا حق نہیں ہے. کب ہوتی ہے؟ جب سنخ ان سے ہو جائے. سنخ ملتی ہے تو سلمان بنتا ہے، سنخ ملتی ہے تو ابو ذر بنتا ہے. جب سنخ مل جائے، جہاں سنخ کامل ہو جائے وہاں پر مولا خود کہتا ہے السلمان منا اہل البیت، ہم ہی اہل بیت میں سے ہے. یہ ہے جس کو حق ہے کہ مولا کہے، یہ ہے جو اپنے آپ کو کیا کہے، مولا علیہ. یہ ہے سنخیت پیدا کرنی ہے. اب میں سنخیت کیسے پیدا کروں گا؟ ایک لائن ہے جس کا نام، جہاں سے راستہ پیدا ہوگا وہ محبت کی ہے انشاءاللہ. اب یہ تفصیلی بحث ہے، ان کے لیے ایک مفصل بحث چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی یہ کہہ دو ان سے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو محبت بغیر اتباع کے نہیں ہو سکتی، وہ ولایت جو تصرف کے معنی میں ہے وہ بغیر حکم مانے کیسے انجام پا سکتی ہے؟ محبت قبول نہیں کرتا اللہ، تو وہ جو تصرف کے معنی میں ہے، وہ جو تسلط کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہی اطاعت کرنا ہے، وہ ولایت اللہ بغیر مانے، بغیر حکم مانے کیسے قبول کرے گا؟ نہیں ہوتی قبول. اب اگر آپ کو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو یہیں سے، اسی سے قسمیں نکلتی ہیں ولایت کی، ایک ولایت تکوینی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے. ایک مفصل بحث ہے ان کے اندر. آسان لفظوں میں ولایت و تکوینی اور تشریعی کی ڈیفینیشن دے دوں آپ کو، یاد رکھیے گا. تکوین ہر وہ جگہ جہاں انسان کا اختیار نہیں ہے، ولایت تکوینی کے اندر ہے. پوری کائنات میرے اختیار سے چل رہی ہے، جس کی اختیار سے چل رہی ہے اسی کی ولایت ہے، جس کے اختیار سے چل رہی ہے اسی کی ولایت ہے. اس کے بعد جس کسی کو اس نے یہ ولایت دی ہے اسی کا اختیار ہے. تکوین میں بھی اللہ تعالیٰ ولایت بالاصالہ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ولایت نہیں. اب اگر یہ ولایت تکوینی اللہ ہی کسی کو اختیار دے دے تو اس کے پاس بھی آ جائے گی، تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کائنات پر اللہ نے کسی اور کو بھی اختیار دیا ہے؟ تو مجھے انگلیوں کے اشاروں کی طرف جانا پڑے گا. کوئی انگلی چاند کے دو ٹکڑے کرتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی سورج ابھارتی ہوئی نظر آئے گی، تب مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ولایت اللہ نے کسی کو دی ہے. یہ میں بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ عقلی طور پر ان تمام مباحث کو ثابت کر سکتا ہوں. یہ کوئی یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کور ریلیجیس تھاٹس نہیں ہیں، ان کے پیچھے پوری ایون فلاسفیکل بحثیں ہوئی ہوئی ہیں کہ اس ولایت کو آپ ایون فلاسفیکلی ثابت کر سکتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک ریلیجیس تھاٹ میں ہم سوچ کر کے جی کہہ دیا دین نے تو مان لو، ایسا نہیں ہے. اس کی ہمارے پاس پوری فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے. جب ولایت کو تفصیل سے بیان کروں گا تو ایک ایک مرحلے کو بیان کر سکتا ہوں، ولایت تکوینی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، پورا سلسلہ موجود ہے. لیکن یہ میں چونکہ ایک گفتگو ہے، مختصر سے اشارے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ تکوین میں ولایت کہلاتی ہے. جہاں بھی غیر اختیاری، اب میرا مثلا میں اپنی بات کروں، میرا کیا کام بے اختیاری ہو رہا ہے؟ کیا میں اپنی اختیار سے سانس لے رہا ہوں؟ کیا میرا دل میرے اختیار سے دھڑک رہا ہے؟ کیا کھانے کا ذائقہ میرے اختیار میں ہے؟ منہ تک لے جانا میرے اختیار میں، لیکن ایک دفعہ منہ میں رکھ لوں اور پھر چاہوں کہ نمک زیادہ ہو مجھے محسوس نہ ہو، اگر میٹھا ہے میں چاہوں کہ مجھے میٹھا محسوس نہ ہو، کھٹا ہو میں چاہوں کہ مجھے محسوس نہ ہو، میرے اختیار میں نہیں. ایک تفصیلی بحث. اس کے مقابلے پر ہیں افعال اختیاری جو میں اپنے، اب میں سمجھتا ہوں میں بہت با اختیار ہوں، جبکہ اگر انسان اپنے اوپر کبھی غور کرے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو اختیار کا بس جسے کہتے ہیں ایک ذرہ سا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم، بہت اپنے آپ کو با ارادہ سمجھتے ہیں. کیا اختیار ہے ہمارا؟ سو تو ہم اپنے اختیار سے جاتے ہیں، اٹھ کبھی اپنے اختیار سے نہیں سکتے. کھانا اپنے اختیار سے کھا لوں گا، ہضم میرے اختیار سے نہیں ہوگا، ہضم ہو جائے گا دفع میرے اختیار سے نہیں ہوگا. تو میرے پاس اختیار کتنا جتنا بھی ہے. اب اللہ نے اس پوری جو کائنات تکوین ہے اس کو اپنے قدرت میں رکھا ہوا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ پوری کائنات تکوین میں ایک ذرہ برابر بھی اگر غلطی ہو جائے، ذرہ برابر، آپ فلکیات پڑھ کر دیکھیں، کہتے ہیں ذرہ برابر غلطی ہو جائے پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. میرے اندر کی کائنات ذرا سی دیر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول جائے، لالے پڑ جاتے ہیں. کچھ دیر کے لیے میرے بدن کے اندر کوئی ایک چیز خراب ہو جائے، پھر دیکھیے آپ گئی بھی سانس واپس نہ آ رہی ہو، پتہ لگ جاتا ہے کتنا پرفیکٹ نظام ہے یہ. اب یہ جو تکوین میں اس نے اتنی پرفیکشن رکھی ہوئی ہے، کیا پروردگار کا ہدف تکوین ہے؟ تکوین ہے. کیا اللہ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے یہ اس کا ہدف تھا؟ نہیں. انہوں نے کہا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے لیے میں نے مسخر کیا ہے. اسی یہ تسخر، کونکر کرنا، پوری کائنات کے اوپر آپ کا تسلط ہو جائے، اسی کا نام ولایت ہے. اور یہ ہر انسان کو مل سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہر انسان کو مل سکتی ہے. اور امامت کا اصل کمال ہی یہ ہے، امامت کا اصل کمال یہ ہے. ان کو کیوں آخر میں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے آخر میں، یہ وہ ہیں جو انسانیت کو ایک خاص رشد پر پہنچنے کے بعد اس کے کمال تک لے جانے والے ہیں. یہ اگر شروع میں آ جاتے تو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آتے. ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو رشد کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بحثیں میں کھول دوں گا تو پھر رات گزر جائے گی. پوری بحث ہے کیسے پوری کائنات کو مسخر کرنا ہے. بغیر امام برحق کے یہ کام نہیں ہو سکتا. امام زمانہ نے آ کے کیا کرنا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد انسانیت کو اس مرحلے پر لے کر جانا ہے جہاں قرآن کی آیت اپنے معنی پیدا کرے گی کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر ہوگا. امام کا مقصد یہ ہے، امام نے آ کر کیا کرنا ہے؟ اسی لیے امام کی ضرورت کو سمجھو. امام برحق نے تمہیں کس راستے پر پہنچانا ہے، امام برحق نے کہاں تک لے کر جانا ہے؟ اگر تم موجودہ نظاموں کو، کیپٹلزم کو، سیاست میں ڈیموکریسی کو، اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے رہے، دنیا ہی کے راستوں میں بھٹکتے رہو گے۔ ہمیں وہ امام چاہیے جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو۔ 1400 سال کے پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر تمہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آج کی جنریشن کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اب ذرا سا اسٹرانومی پڑھو، تمہیں علی یاد آنے لگے گا۔ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کیسے جانا ہے، ملکی وے کیا ہوتا ہے، مولا یاد آنے لگیں گے۔ ہمیں اس امام کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کو، اسی کا نام ولایت ہے، یہ ہے ولایت، یہ تکوین۔ تشریح میں ولایت کیا ہے؟ اب جس اللہ نے، ہدف یہ تکوین نہیں ہے، اس کائنات کو بنانا ہدف نہیں ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ انسان۔ اور انسان سے بھی ہدف کیا ہے؟ انسان سے بھی مراد اس انسانیت کے اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کو بنا کر کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، جس کے لیے انسان کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر بنایا۔ یہ بہترین بناوٹ، یہ بناوٹ ظاہری ہے یا نہیں، یہ کڑک بحث ہے، لیکن وہ جو بنانے کا مقصد ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ اسی ولایت کے سائے میں ظاہر ہوگا۔ اب یہ جو ولایت ہے، اس کا اصل ہدف ہے دین۔ یہ جو دین کا سلسلہ، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تو جہاں انسان کا اختیار کا پہلا مرحلہ شروع ہوا، اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ جس اللہ نے پورے بے اختیار سسٹم کے لیے نظام ہدایت بنایا ہوا ہے، اس نے جہاں ہمارا اختیار شروع ہوتا ہے اس کے لیے بھی نظام ہدایت بنایا، اور جہاں میرا اختیار ہے وہیں پر نظام ہدایت کا نام دین ہے۔ اب یہ دین کیا کرتا ہے، دین کا فائدہ کیا ہے، دین کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ مباحث ہیں، کبھی عرض کروں گا۔ لیکن یہ جو اب تشریح کیا ہے، تشریح یہ ہے، جہاں انسان کا اختیار شروع ہو رہا ہے، اس انسان کے با اختیار اسفیئر کے اندر اس کی ہدایت کا نام تشریح ہے۔ شریعت ہے، دین ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں ولایت تشریعی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ولایت جو انسان کے اختیاری افعال میں سب سے پہلے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ اس نے کہا روزہ رکھو، رکھیں گے۔ یہ جو ولایت ہے جو اللہ کی ہے تشریح میں، بالاصالہ جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات میں، اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی شریعت میں۔ دین اور شریعت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے، حتیٰ نبی بھی اس شریعت کا پابند، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، امام بھی اس کا پابند ہے، باہر نہیں نکل سکتا کوئی امام۔ لہذا امام کسی بھی وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا امام نہیں کر سکتا، امام کو ماننے والے نماز کی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نہیں، ایک نماز امام نہیں چھوڑ سکتا جان بوجھ کے، یاد رکھیے گا۔ شریعت کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، امام جان بوجھ کر کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو حرام، نہیں کر سکتا، اگر کر دے تو امام نہیں ہے، اتنی سختی ہے۔ لیکن اسی کو اللہ نے، جس طرح سے ولایت تکوینی میں کسی کو عطا کی ہے، اسی طرح سے تشریعی میں بھی عطا کی۔ تشریعی میں یہ ولایت اللہ نے دی ہے نبی کو، اور نبی کو یہ ولایت کس طرح سے دی ہے؟ اب جو عمل نبی کرے گا شریعت بنتی چلی جائے گی۔ نبی کے بعد یہ کس کے پاس آئی؟ امام کے پاس۔ کیا امام کا کوئی نیا عمل؟ نہ، ہرگز۔ امام کی پوری زندگی نبی کی زندگی کے سائے میں رہے گی، اس کے مطابق رہے گی، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لہذا کیا فرمایا؟ حلال محمد تا ابد حلال، اور حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ابد حرام۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نیا امام، کوئی بات کا آنے والا امام کسی چیز کو حلال کر دے، کسی چیز کو حرام کر دے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ کل میں نے بات کی تھی، ہمارے ہاں امامت نبوت کی طرح سے منصوص من اللہ ہے، ہمارے ہاں امام معصوم ہوتا ہے۔ جب معصوم ہوتا ہے تو دونوں معصوموں کے درمیان میں ہم آہنگی ہے، دونوں کا علم اللہ کی طرف سے ہے، دونوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لہذا امام کو معلوم ہوتا ہے۔ جہاں غیر معصوم آ جائے وہاں پر یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، بدعتوں کو دین میں داخل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. لہذا اور بڑی عجیب بات ہے کہ میں واقعاً حیران ہوتا ہوں, میرا سوال ہے یہ برادران اہل سنت سے, 1400 سال سے آپ ایک چیز کو بدعت کہتے ہوئے آ رہے ہیں, 1400 سال سے, آج نہیں ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے, 1400 سال سے ایک چیز کو بدعت کہتے چلے آ رہے ہیں پھر بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. تو پھر مجھے پوچھنے دو نا کہ تم نبی کے دین پر عمل کر رہے ہو یا کسی اور کے دین پر عمل کر رہے ہو. کون سی بدعت ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے؟ تراوی. میں نہیں کہہ رہا, آ کے میرے گربان میں پکڑیے گا, جا کے ان کی اصول کی کتابیں فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک اہل سنت کا ایسا فقیلہ کر دکھا دے جو یہ ثابت کر دے کہ تراوی بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہمارے پاس اصول ہیں وہ ان کے پاس بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ صریح روایات موجود ہیں ہمارے پاس بھی, اہل سنت کے پاس بھی, کہ کوئی غیر واجب نماز یعنی مستحب نماز, کوئی مستحب نماز جماعت کی صورت میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو 1400 سال سے آپ اس کو بدعت حسنہ کہتے چلے ہوئے آ رہے ہو. حسنہ کہنے سے بدعت کا جو شرک اور کفر ہے وہ ختم نہیں ہوتا. بدعت کفر ہے, میں نہیں کہہ رہا, جا کے ان کی کتابوں میں پوچھیں. بدعت کفر ہے, شرک ہے, اس لیے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اسے ہمیں حلال نہیں کر سکتا, حتیٰ نبی نہیں کر سکتے, امام نہیں کر سکتے, معصوم نہیں کر سکتے, تو غیر معصوم نہیں کر سکتے. یہ ایک سوال تھا درمیان میں. اب یہ جو امام ہے اس کے پاس آنے کے بعد کیا یہ شریعت تشریعی ولایت رک جاتی ہے؟ نہیں, یہ تشریعی ولایت امام کے بعد نیچے آتی ہے, نچلے درجے میں آتی ہے, مجتہد کے پاس. اچھا آپ کہیں گے کہ مجتہد امام کے زمانے میں کیا امام نے کروایا؟ ہاں بالکل موجود, ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کیوں؟ صرف یہ کہ یاد رکھیے گا, مجتہد کی ولایت امام کے دور میں ظہور کیوں نہیں کرتی؟ اسے کہ امام موجود ہے. لیکن خود امام کے دور میں, امام کے دور میں مجتہد سے نچلی سطح کی جو ولایت ہے وہ ظہور کی ہے. مجتہد سے نچلی سطح کی ولایت کس کے پاس ہے؟ قاضی کے پاس. وہ قاضی جو شریعت کے مطابق قاضی ہے. لہذا آپ نے امیر المومنین کا واقعہ سنا ہوگا کہ امام نے اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی. سنا ہوا واقعہ؟ مجھے یہ بتلائیے کہ امام نے امام وقت ہوتے ہوئے اس کو کیوں نہیں کہا لا بھائی میری واپس کر؟ کر سکتے تھے امام یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, امام کبھی جھوٹ نہیں بولتے, معصوم ہے. لیکن اگر امام اس کو یہ کہتے کہ تیرے ہاتھ میں جو زرہ ہے یہ میری ہے, لیکن کوئی گواہ نہ لا پاتے, امام کے اوپر تہمت کا حکم جاری ہو جاتا. یہ ہے شریعت, اسے کہتے ہیں قانون, یہ ہے دین. امام نہیں کہہ سکتے. لہذا امام نے کیا کیا؟ اپنا ہی بنایا ہوا قاضی, اس کو جا کر کہا, اس نے بلا لیا یہودی کو بھی, زرہ بھی منگوا لی. اور زرہ منگانے کے بعد اس نے کہا ابن الحسن آپ آئیے ادھر, اور اس کے بعد اس یہودی کا نام لے کر بلایا. امام ناراض ہو گئے. امام نے کہا یا تجھے دونوں کو نام لے کر بلانا چاہیے یا دونوں کو کنیت سے. مجھے کنیت سے کیوں بلایا, اس کو نام سے کیوں بلایا؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. اس نے پھر اس کو دونوں کو بلایا. بلانے کے بعد پوچھا, اس نے کہا ہاں بھائی آپ نے کہا کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے. آپ نے کہا اب دیکھیں یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, جس کے پاس یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے اسے کہتے ہیں قاعدہ ید. یہ کیا کہلاتا ہے؟ قاعدہ ید. شریعت میں ید کا مطلب میرے ہاتھ میں ہونا. قاعدہ ید کیا کہتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہے اسی کی ملکیت ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہتے جی نہیں یہ میرا ہے, تو آپ قاعدہ کیا کہے گا؟ قاعدہ یہ کہتا ہے جس کے پاس ہے, اس کو غور سے سنیے گا, جس کے پاس ہے اس سے گواہ طلب نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں ہونا خود گواہی ہے شریعت کے مطابق. اب چاہے یہ میرا ہو یا نہ ہو الگ بحث ہے, میں نے چوری کیا ہو ایک الگ بحث ہے, میں جھوٹ بول کر چوری کر کے کس پہ قبضہ کر لوں الگ بحث ہے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کیا ہوا, دنیا میں نہیں ہوگا قیامت میں ہو جائے گا. لیکن دنیا میں قانون کیا کہتا ہے؟ شریعت اسلام کیا کہتی ہے؟ قاعدہ ید کیا کہتا ہے؟ قاعدہ ید کہتا ہے جس کے پاس ہوگا اس سے گواہ نہیں مانگا جائے گا. اسی چیز کو ہم کہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ جو قانون ہے یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسے جاری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے فقہا جس قانون کو مانتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ اپنے فقہ کے مطابق فیصلہ کرو کہ حضرت زہرا جب آئی تھی تو فدق حضرت زہرا کے اختیار میں تھا یا نہیں، اگر تھا تو حضرت زہرا سے گواہ مانگنا فقہ کے خلاف ظلم ہے، گواہ اس کو لانے چاہیے تھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت زہرا کا نہیں ہے، اس کو لانا چاہیے تھے گواہ۔ ہم سے کہتے ہیں کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو، اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے بعد ہی نبی کی بنائی ہوئی شریعت کو نبی ہی کی بیٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی غلط، تو کیا ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے؟ ہے۔ آج کا قانون کیا ہے؟ یہی قانون ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ثابت، اگر آپ ثابت نہ کر سکے، اگر ثابت نہ کر سکے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے چوری کی ہے تو آپ پر تہمت کی سزا اور حد جاری ہو۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، یا علی، آپ بتائیے ہے آپ کے پاس کوئی گواہ؟ آپ نے کہا نہیں۔ ثابت کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں ثابت کر سکتا۔ کہا ثابت نہیں کر سکتے تو یہ یہودی کا مال ہوا، ختم ہو گئی بات۔ مولا نے کہا ٹھیک۔ جیسے مولا نکلنے لگے اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، اور اس نے قاضی کے سامنے یہ گواہی دی، کہا میں نے چوری کی تھی۔ تو کہا بھائی اسلام کیوں لے آئے؟ کہا مسلمانوں کا خلیفہ جب وہ اتنا با انصاف ہوگا تو یہ دین کتنا با انصاف ہونا چاہیے۔ اپنی زرہ ہے، لیکن اگر گواہ نہیں لا سکا تو مجھے چور کہنے کا مستحقاق نہیں ہے، یہی انصاف، اسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو قاضی کی ولایت ہے، میرا کوئی ایک سوال ہے، یہ ولایت ہے یا نہیں قاضی کی؟ ہے یا نہیں ہے؟ جاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ امام کے دور میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لوگ کہتے ہیں مجتہد کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ بابا دین نے دی ہے، باہر سے نہیں آئی۔ اب یہ جو قاضی کے پاس ولایت ہے، کیا اس پر ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، دین نے اس سے اور تنزلی کے مرحلے میں اس سے بھی نیچے ایک جگہ ولایت دی ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ولایت ہوتی ہے باپ اور دادا کے پاس۔ اگر اب دائرے بھی ہیں اس کے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ابھی تک اتنا سمجھ لیں جتنا میں پہنچا رہا ہوں۔ باپ کی ولایت کا دائرہ کیا ہے؟ باپ کی ولایت کا دائرہ مستحبات، مکروہات، مباحات، ان میں چلتا ہے۔ ایک کام آپ کا مباح ہے، باپ امر ولائی کر دے آپ وہ مباح کام انجام نہیں دے سکتے۔ آپ ایک سنت کام انجام دے رہے ہیں لیکن آپ کے باپ کو اس کام میں کوئی جینون خطر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ محبت زیادہ ہو جاتی ہے، خامخواہ منع کر لیتے، وہ نہیں، جینون واقعین خطرہ ہو، واقعین وہ آپ کی طرف سے پریشان ہو اور وہ آپ کو منع کر دے، وہ سنت کا کام آپ انجام نہیں دے سکتے۔ کسی مستحب کام کے لیے امر ولائی کر دے آپ کے لیے، وہ کام واجب ہوگا، نہیں انجام دیں گے۔ لہذا ہمارے ایک استاد بزرگوار اسی مرحلے کو بیان کرنے کے لیے کہنے لگے، ایک دفعہ میرے والد نے مجھ سے کہا، استاد سے ہمارے، کہا کل سے میں تمہیں مسجد میں دیکھوں ساری نمازیں۔ تو کہنے لگے، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنے والد صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا، خدا کے لیے امر ولائی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر ولائی کر دیتے والد صاحب تو کیا ہوتا، جتنی نمازیں مسجد میں نہ پڑھتے، باطل نہیں ہوتی نماز، لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا۔ یعنی اس کو کہتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی گھر میں پڑھنا۔ یہ باپ کی ولایت کا دائرہ ہے۔ کیا یہ ولایت شریعت نے دی ہے یا نہیں دی؟ امام کے ہوتے ہوئے جاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ولایتیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا میری اور آپ کی ایجاد کردہ ہے؟ اب میں کہہ دوں جی ماڈرن دور آ گیا ہے، لوگوں نے باپ کو بھی ولایا، ماما میری طرف سے نہیں ہے، دین نے ولی بنایا ہے، دادا کو ولی کس نے بنایا ہے؟ دین نے بنایا۔ یہ ولایت تشریح۔ اب ایک جملہ سنتے جائیے، یہ تفصیل اس کی بھی بیان نہیں کروں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو ولایت میں نے بیان کی، یہ اس کا اسینڈنگ آرڈر، اسینڈنگ ہے ڈسینڈنگ ہے؟ ڈسینڈنگ آرڈر، اوپر سے آ رہی ہے نیچے کی طرف، یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہے۔ سب سے پاورفل اللہ، اس کے نیچے رسول، اس کے نیچے امام، اس کے نیچے مجتہد، اس کے نیچے قاضی، اس کے نیچے باپ، یہ تنزلی ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تربیتی اصول میں اس کا جو آرڈر ہے وہ اسینڈنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ جو شخص اپنے باپ کی ولایت کے آگے مطیع نہیں ہوتا، وہ قاضی کی ولایت کے آگے مطیع نہیں ہو سکتا۔ جو قاضی کی ولایت کے آگے مطیع نہ ہو وہ مجتہد کی ولایت کے آگے مطیع، جو مجتہد کی ولایت کے آگے مطیع نہ ہو سکے وہ حتماً امام کا مطیع نہیں ہو سکتا، جو امام کا مطیع نہ ہو وہ رسول کا مطیع، جو رسول کا مطیع نہ ہو وہ اللہ کا مطیع۔ لہذا اب اگر کوئی بھی جوان یہ سمجھے کہ میں اپنے ماں باپ کو کراس کر کے امام کا مطیع بن سکتا ہوں، خواب دیکھ رہا ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ جو باپ کی ولایت ہے یہ ہے ہی امیر ولایت کی وجہ سے، امام کی ولایت کی وجہ سے۔ امام نے کہا ہے تو باپ کی ولایت ہے، رسول نے کہا ہے تو باپ کی ولایت ہے۔ لہذا آپ پہلے ہی مرحلے پہ جس وقت باپ کی ولایت کو کاٹ رہے ہوں گے تو گویا آپ کس کی ولایت کو کاٹ رہے ہوں گے؟ امام کی۔ اسی طرح سے قاضی کی ولایت ہے، اسی طرح مجتہد کی ولایت ہے۔ مجتہد کو جو اختیارات دیے ہیں وہ میں نے اور آپ نے نہیں دیے، دین نے دیے ہیں، اور یہ آئمہ کے دور میں بھی تھا۔ کیا امام ہر شہر ہر گاؤں کے مسائل خود حل کیا کرتے تھے؟ امام کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بصرہ میں، مدینہ میں کسی کا سامان ارث کا رہ گیا تو کیا امام وہاں جا کر وہ مال خود لیا کرتے تھے؟ یا وہاں آپ نے اپنا والی بنایا ہوا تھا، اپنا نمائندہ بنایا ہوا تھا، تو امام کے ہوتے ہوئے اس والی کے اختیارات جاری تھے یا نہیں تھے؟ اس کو کہتے ہیں ولایت مجتہد۔ اسی ولایت مجتہد کے ساتھ ساتھ موجود ہے ولایت فقیہ۔ کہاں ہے ولایت فقیہ؟ مجتہد کا، دیکھیں مجتہد کا جتنا بھی دائرہ ہے، مجتہد کا سارے کا سارا دائرہ ہے میرے انفرادی افعال میں۔ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے وضو کیسے کرنا ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں۔ لیکن کیا سوال اب میرا آپ سے یہ کہ کیا امام جاتے ہوئے امت کو اسی طرح سے چھوڑ گئے؟ کیا امام کی غیبت میں اس امت کو جمع کرنے کی، اس امت کو اجتماعی مسائل، اس کی ترقی، اس کو اکٹھا رکھنا، اس کو دشمن سے بچانا، اس کے جتنے اجتماعی امور ہیں ان کو تنظیم دینا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ ہم روایات اگر پڑھنا شروع کر دوں گا تو بہت ساری روایت، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، جس کو چاہیے مجھ سے روایت بعد میں لے لے۔ آئمہ نے فرمایا ہے، اب یہ اشارہ بھی کر دوں، بعد میں کہیں گے کہ شاید مولانا صاحب ایسی کہہ کے چلے گئے۔ مولا کائنات کی وصیت میں سب سے پہلی اور اہم ترین وصیت کیا ہے؟ ونظم امورکم، اپنے امور کو نظم دو۔ مولا میں اپنے ذاتی امور کو خود دوں گا، اجتماعی امور کو کون دے گا؟ کون دے گا؟ امام کہہ رہے ہیں کونو خصمن للظالم، ظالم کے لیے ہمیشہ خصم بن کے رہو۔ میں اپنے ذاتی ظالم کے مقابلے پہ خصم بنتا ہوں، اجتماعی مبارزے پہ کون ہوگا؟ 1400 سال تک اس امت کو کون سنبھالے گا؟ عقل نہیں کہتی کہ کسی کی ضرورت ہے؟ کہتی ہے۔ یہ جو عقل کہتی ہے کسی کی ضرورت ہے، کیا شریعت نے اس کا نظام کسی کو نہیں دیا؟ اسی کے نظام کا نام ولایت فقیہ ہے۔ یہ 1400 سال سے ہمارے درمیان موجود رہی ہے، لیکن جب 1400 سال میں ہمارے پاس کوئی حکومت آئی ہی نہیں، فقہا کے ہاتھ میں کوئی حکومت آئی ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ جب آپ کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے، جب آپ کے لوگوں کو علماء کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں اور حکومت آپ کے ہاتھ میں، اس طرح سے اگر آج سے کئی سال پہلے لوگ امام خمینی کی اقتدا میں نہ کھڑے ہوتے تب بھی ولایت فقیہ ظہور نہ کرتی۔ امام خمینی نے جو نظریہ دیا یہ امام خمینی تک نہیں ہے محدود، امام سے پہلے بھی یہ نظریہ موجود تھا، لیکن ان فقہا کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی کہ آج کے دور کی زندہ مثال ہے عراق، چلے جائیے آپ کو آیت اللہ سیستانی کے، آپ کو مقلدین کی تعداد مل جائے گی، بڑی تعداد، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ عراق انہی کا تقلید کرتا ہو۔ لیکن جیسے ہی آپ حکومتی مسائل میں آتے ہیں یہی عراقی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج بھی عراق کے لوگوں کی حالت یہ ہے، دل ان کے امام حسین کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ اب جب دل امام حسین کے ساتھ ہیں تو زائر کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیں گے، پاؤں دبائیں گے، پاؤں دھلائیں گے، ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں زائر کی، لیکن اگر تیار نہیں ہیں تو حکومت اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بناتے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا وہ شیعہ نہیں ہے؟ 1400 سال سے یہی تو شیعہ چلے آ رہے ہیں۔ 1400 سال سے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ عراق کے لوگ ہیں۔ کوفے میں امام علی نے اپنی حکومت بنائی، کوفے کے لوگ امام حسین کے ساتھ تھے، کوفہ آپ کا پہلا شیعہ شہر کہلایا، ہلہ میں آپ کا پہلا حوضہ بنا، نجف میں آپ کا حوضہ سب سے قدیم ہو گیا۔ کیا یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نظام ولایت فقیہ ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی بھی وجہ بتا دوں آپ کو۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ عراق کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ عراق کا تیل ہے۔ اگر آج آپ عراق میں نظام ولایت فقیہ بناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نظام ولایت دین کے تحت سارے کے سارے تیل کے کنویں آٹومیٹیکلی چلے جائیں گے ولی فقیہ کے ہاتھ میں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ اب ولی فقیہ کے ہاتھ میں تیل کے کنویں جائیں گے تو میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لہذا آپ جائیں، ذرا میں نہیں کہہ رہا، جا کے تحقیق کر کے دیکھو تو تمہیں ملے گا جا کر کہ وہی عراقی جو پیسہ تیل بیچ رہا ہے اسرائیل کو، اسی پیسے سے زائر کی خدمت کر رہا ہے۔ اور یہ ہم 1400 سال سے کھاتے چلے آ رہے ہیں چوٹ۔ تو جب تک عراق کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں پر نظام ولایت نہیں بنے گا، لیکن اگر لبنان میں سمجھ میں آ جائے گا تو ایک ضعیف ترین حالت میں ہونے کے باوجود بھی نظام ولایت اپنی شکل دکھانا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر سمجھ میں آ جائے گا افریقہ، وہ سرزمین جس پر آج سے کچھ سال پہلے شیعہ نام کا وجود نہیں تھا، ایک ابراہیم زگزا کی، اگر اس کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے کہ نظام ولایت ہی اصل نظام ہے جو ہمیں نجات دلانے والا ہے، جو کہ ہمیں امام سے منسلک کرنے والا ہے، یہی وہ نظام ہے کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینے والا نظام ہے، تو پھر ابراہیم زگزا کی قیادت میں نظام ولایت اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تو میں اور آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ الیکشن میں، ابھی آپ نے دیکھا اپنا حال۔ دیکھیں میں الیکشن کے خلاف نہیں ہوں، ایسا یہ نہ ہو میں یہاں بات کروں پتہ لگے جی پھیل جائے جی مولانا صاحب الیکشن کے خلاف۔ ہرگز الیکشن کے خلاف نہیں ہوں میں، لیکن الیکشن کا ہدف اگر میرا وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو پھر غلط ہے۔ اب جی جتنی بھی پارٹیاں، میں کسی کے اوپر نہ اعتراض کر رہا ہوں نہ کسی کے اوپر حرف اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا ان کے دل کے حالات، یہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں، ان کو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، اگر تمہاری تمام سیاسی حرکت کا مقصد امام زمانہ کی طرف جانا نہیں ہے تو پھر تم گناہ کر رہے ہو۔ ہماری ہر سیاسی حرکت کا جو ہدف ہے وہ ہمیں امام زمانہ کی طرف لے جانا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حاصل میں جو ہمارے اوپر حکومت کا حق ہے وہ ووٹ لے کر آنے والے کا نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کا ہے، اصل حق امام زمانہ کا ہے۔ لیکن امام زمانہ 1400 سال، کیا دعائیں نہیں کی ہم نے؟ کیا ندبہ نہیں کیا ہم نے؟ کیا ہمارے علماء، ہمارے زہدا، ہمارے صالحین، ہمارے عرفا گڑ گڑا کر امام کی ظہور کی دعائیں نہیں کرتے رہے؟ کی نہیں کیے؟ کی ہیں تو پھر یہ دعا اثر کیوں نہیں دکھا رہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دعا تب اثر دکھاتی ہے جب علاج کے ساتھ ہو۔ اگر تم علاج نہیں کرو گے تو دعا اثر نہیں دکھائے گی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کی نگاہ ہماری کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہونی چاہیے؟ امام زمانہ۔ جب ابراہیم زگزا کی اس زمین پر اتحاد پیدا کر سکتا ہے، شکل دے سکتا ہے، تو ہم بعض فگر کے مطابق 25%، بعض کے مطابق 22%، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بس ایک آخری جملہ کہوں، کچھ سوالات کے لیے بھی کہا تھا دوستوں نے، ولایت فقیہ کہیں باہر سے نہیں آئی ہے شیعوں کے۔ جب بھی شیعہ اس قابل ہو جائیں، آج پاکستان میں آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کے اجتماعی، آپ اپنے اجتماعی امور کسی عالم مجتہد کے ہاتھ میں دینے کے قابل ہو جائیں، آپ خود بخود ولایت فقیہ کے نظام میں آ جائیں۔ انفرادی آپ نے کیا ہوا ہے، جس دن آپ اجتماعی طور پر یہ چاہیں گے آپ خود بخود نظام ولایت فقیہ کے تحت آ جائیں گے۔ یہ کوئی باہر سے کوئی ایکسٹرا نظام نہیں ہے، یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے، یہ مولویوں کی حکومت کا نام نہیں ہے۔ اگر مولویوں نے حکومت کرنی ہوتی، ڈکٹیٹرشپ بچانی ہوتی، آج ایران میں اتنی طاقت ہے کہ ایران بڑے آرام سے عراق کے بہت سارے علاقوں پر حملہ کر کے ان کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ آج ایران میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے اطراف میں موجود بہت سارے ممالک کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ اگر ایران چاہتا تو سوریا میں داخل ہونے کے بعد، شام میں داخل ہونے کے بعد، وہاں سے واپس نہ نکلتا امریکہ کی طرف سے۔ یہ بہت سارے ممالک ہیں جو آج بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارا تشیع کا نظریہ قبضے کا نظریہ نہیں ہے، ہم نظام کے تحت چلتے ہیں۔ اور نظام کے لیے اللہ کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے، آپ کام کریں گے اللہ آپ سے کام لے گا، کام نہیں کریں گے اللہ آپ کو بدل دے گا، اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا کہ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں اپنی ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کام نہیں کریں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمیں بدل کر کوئی دوسری قوم لے آئے گا۔ لہذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ نظام کہ جو ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے متصل کر سکتا ہے، وہ نظام کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے راستے کو آسان بنا سکتا ہے، راستہ ہے یہی نظام ولایت فقیہ کا راستہ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم چلیں اور متحد رہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور متوقع ہے۔